الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان أبوهما صالحا. سلسلہ یہ چل رہا تھا کہ حضرت خضیر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام کیے تھے اس کی حقیقت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بتلا رہے تھے. اس میں کشتی اور بوٹ جو توڑ دی اس کی وجہ بھی بتلا دی، ایک لڑکے کو قتل کر دیا اس میں کیا بھید تھا وہ بھی بتلا دیا. اب تیسری چیز کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ہم انطاکیہ شہر میں پہنچے، شہر والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں کھلایا، اس کے باوجود بھی حضرت خضر علیہ السلام نے ایک ٹیڑھی اور جھکی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ خضر، اس دیوار کو سیدھا کرنے پر آپ ان سے کچھ مزدوری مانگ لیتے، ہمارا کھانا بھی ہو جاتا اور شہر والوں کو کچھ سبق بھی سیکھنے کو مل جاتا. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا راز بتلایا کہ بات یہ تھی کہ بھلے اس شہر کے لوگوں نے ہم کو کھانا نہیں کھلایا، مہمانی نہیں کی، لیکن جو ٹیڑھی دیوار تھی اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا. خطرہ یہ تھا کہ وہ ٹیڑھی دیوار گر جاوے، اور دیوار گر جاوے تو نیچے جو خزانہ تھا وہ خزانہ کھل کے اوپر آ جاوے اور لوگ آ کر کے وہ خزانہ چوری کر کے لوٹ کے لے جاوے. اور بات یہ تھی کہ وہ خزانہ جو دیوار کے نیچے دفن کیا گیا تھا دو یتیم لڑکوں کا تھا. پرانے زمانے میں بینک وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، جو خزانہ ہوتا تھا لوگ اس کو زمین میں دفن کر دیتے تھے. ان دونوں کا باپ جب بیچارہ دنیا سے گیا تو کسی آدمی کو ذمہ داری سونپ کے گیا کہ دیکھو اس دیوار کے نیچے میں نے خزانہ چھپایا ہے، میرے لڑکے جب بڑے ہو جائے تو دیوار کھود کے اندر سے خزانہ نکال لینا، میرے بچوں کو حوالے کر دینا. ابھی تو بچے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں اور جس کو ذمہ داری سونپی ہے وہ ذمہ دار بھی کہیں گیا ہوا ہوگا، حاضر نہیں ہوگا، اور دیوار بالکل جھک گئی ہے، گرنے کے قریب تھی. جو گر جاتی تو خزانہ اوپر آ جاتا، اور لوگ اس کو لوٹ کے لے جاتے، یتیم کا مال لوگ کھا جاتے، اور وہ یتیم بچے بیچارے پھر پریشان ہو جاتے. اور یتیم کا مال کھانا ہماری شریعت میں بہت بڑا گناہ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یأکلون اموال الیتامى، کہ جو لوگ یتیموں کے مال کو کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں. جس نے یتیم کے مال کو کھایا گویا کہ پیٹ میں جہنم کی آگ کو اس نے بھرا. بہت سخت حکم ہے یتیم کے مال کے بارے میں. ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ جو یتیم کے مال کو ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو بھرتے ہیں. یتیم کو تو کھلانا ہوتا ہے، یتیم کا کھانا نہیں ہوتا. اور میں نے ان یتیم بچوں پر رحم کھا کر کے دیوار مفت میں سیدھی کر دی تاکہ وہ خزانہ اندر چھپا ہوا رہے. جب یہ بچے جوان ہوں گے دیوار کھودیں گے، کھود کے اپنا خزانہ نکال لیں گے اور اس کے ذریعے سے وہ اپنا گزران چلائیں گے. تو یتیموں کی خیر خواہی میں میں نے مفت میں یہ دیوار ٹھیک کر دی. اور دوسری بہت بڑی بات اس موقع پر خضیر علیہ السلام نے کہی جو بہت اہم ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان یتیم بچوں کا جو باپ تھا، مرحوم باپ، بڑا نیک آدمی تھا، بہت صالح اور بڑا نیک آدمی تھا. ان کا باپ جو نیک تھا تو ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے، تو ان کا باپ اللہ کا ولی تھا، لہذا میں نے سوچا کہ ولی کی اولاد ہے، نیک آدمی کی اولاد ہے، ان کی میں فری میں خدمت کر دوں، مفت میں میں ان کا کام کر دوں. تو یہ چونکہ ولی کی، نیک آدمی کی اولاد ہے، اس لیے ان کے باپ کی نیکی کو سامنے رکھ کر کے میں نے فری میں ان کی دیوار کو ٹھیک کر دیا تاکہ خزانے کی حفاظت ہو جائے. اس جگہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کی اولاد کے ساتھ بھی ہمیں اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. جیسے نیک لوگوں کے ساتھ آدمی اچھا برتاؤ رکھتے ہیں، ایسے نیک لوگوں کی اولاد کے ساتھ بھی آدمی کو اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. الا یہ کہ وہ کھلم کھلے کفر میں مبتلا ہو جائے تو الگ بات ہے، باقی نیک لوگوں کی اولاد کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ آدمی جب نیک ہوتا ہے، کوئی بھی نیک آدمی، تو اس کی نیکی کی وجہ سے اس کی اولاد کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. اولاد کی اولاد یعنی پوترے نواسوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، خاندان کے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، اور آجو باجو رہنے والوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. جب کوئی ایک نیک بندہ ہو اللہ کا تو اس کا فائدہ اس کی اولاد کو، اولاد کی اولاد کو، خاندان والوں کو اور اڑوس پڑوس والوں کو، سب کو اس نیک آدمی کا فائدہ پہنچتا ہے. اس لیے بہت سی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑوں کی اولاد ہے تو بڑوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے دنیا میں وہ مزے میں ہے، ان کے باپ داداؤں کی قربانیوں کی برکت سے بڑے مزے میں زندگی گزار رہے ہیں. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اپنے زمانے کے اللہ کے ولی گزرے ہیں, بہت اونچا مقام ہے تصوف میں ان کا. وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے شہر والوں کے لیے, یعنی بغداد والوں کے لیے اور بغداد کے اطراف والوں کے لیے رحمت ہوں. اور واقعہ ایسا ہوا کہ جس دن حضرت شبلی کا انتقال ہوا اور لوگ ان کو دفن کر کے آئے, دیلم کے کافروں نے دجلہ ندی جو بغداد میں بہتی ہے, دجلہ اور فرات بڑی ندی ہے, بابرکت ندیاں ہیں, دجلہ ندی کو پار کر کے دیلم کے کافروں نے بغداد پر حملہ کیا اور پورے بغداد کے اوپر قبضہ کر لیا اور بڑا ظلم کیا. تو بغداد کے مسلمان اس دن کہنے لگے کہ ہمارے لیے تو دو مصیبت آئی, ایک تو حضرت شبلی جیسا اللہ کا ولی دنیا سے چلا گیا وہ مصیبت, اور دوسری مصیبت یہ آئی کہ ان کی برکت سے ہم لوگ محروم ہو گئے اور ان کافروں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا. ڈبل مصیبت ہمارے اوپر آئی. تو جس علاقے میں, جس زمین میں اللہ کا کوئی ولی ہوتا ہے, وہ پورے علاقے والوں کو اللہ کے اس ولی سے فائدہ پہنچتا ہے, خیر پہنچتی ہے, رحمت پہنچتی ہے لوگوں کو. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ولی ہونے میں کیا شک ہے, ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کا ایک پڑوسی تھا, اس پڑوسی نے اپنا گھر بیچنے نکالا تو اس نے قیمت ڈبل رکھی. سمجھو ایک لاکھ کا مکان ہو, ایک ملین کا ہو تو دو ملین قیمت لگائی. لوگوں نے اس کو کہا کہ بھائی تھوڑا بہت زیادہ ہو تو ہم خریدیں, تو انہوں نے ڈبل بھاؤ لگا دیا. تو اس پڑوسی نے بہت اچھا جواب دیا, کہنے لگا کہ ایک ملین میرے مکان کی قیمت اور ایک ملین جو میں نے ایکسٹرا لگائے ہیں وہ ابو حنیفہ جیسے پڑوسی کی وجہ سے, کہ میرے مکان کے پڑوسی ابو حنیفہ ہے اس لیے میں نے ایکسٹرا اس کی قیمت لگائی ہے. اس لیے کہ جس آدمی کے پڑوسی امام ابو حنیفہ جیسے ہو, کیا شک ہے کہ اس آدمی کا کام بن جائے, اس لیے کہ میں نے ڈبل قیمت لگائی اپنے مکان کی. اس لیے جہاں کہیں اللہ کا کوئی نیک بندہ ہوتا ہے اس کا فائدہ اس کی اولاد کو, اولاد کی اولاد کو, خاندان کے لوگوں کو پہنچتا ہے. تو کہا ان یتیم لڑکوں کا باپ کوئی اللہ کا ولی تھا, اور بعض تفسیروں میں تو عجیب لکھا ہے کہ ان کا سگا باپ اللہ کا ولی نہیں تھا, باپ کا باپ, باپ کا باپ, باپ کا باپ ساتویں نمبر کے دادا ہے, دادا, پردادا, سکڑ دادا, اکڑ دادا, جکڑ دادا, جو بھی کہو, ساتویں نمبر کا دادا جو تھا ان کے خاندان کا, وہ کوئی اللہ کا ولی تھا اور اس کی برکت سے حضرت خضیر علیہ السلام نے مفت میں دیوار ٹھیک کر دی. معلوم ہوا کہ ایک ولی کے طفیل میں اللہ خاندان کو بخش دیتے ہیں, ایک خاندان میں ولی بن جائے تو خاندان بخشا جاتا ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, بڑا اونچا مقام ہے حضرت کا, بہت اونچے اپنے زمانے کے کتب ابدال گزرے ہیں. یہ ہمارے جتنے اکابر ہیں, حضرت مولانا مدنی ہو, مولانا تھانوی ہو, اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو, سب کے بڑے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بھائی اپنی قبر کو نیک لوگوں کے قریب بنواؤ, اپنی قبر نیک لوگوں کی قبر کے قریب میں بناؤ. کسی نے کہا حضرت نیک لوگوں کے قریب میں قبر بنانے کا فائدہ کیا, وہ اپنی قبر میں, ہم اپنی قبر میں. اس زمانے میں ایسے پنکھے نہیں تھے جیسے آج کل ہے, وہ ہاتھ پنکھے ہوتے تھے, ہاتھ سے ہوا ڈالنے والے. تو سوال کرنے والا آدمی حضرت کو ہوا ڈال رہا تھا پنکھے سے. حضرت نے ان کو پوچھا کہ بھائی تم ہوا کس کو ڈال رہے ہو؟ کہ حضرت آپ کے لیے کھڑا ہوں, آپ کی خدمت میں آپ کو ہوا ڈال رہا ہوں. پھر آجو باجو والوں کو پوچھا, ارے بھائی تم کو ہوا لگ رہی ہے؟ سب نے کہا حضرت ہم کو بھی ہوا لگ رہی ہے ماشاء اللہ. تو اس پر حضرت گنگوہی نے فرمایا کہ بات درشن لیے ہیں کہ جب اللہ کے نیک بندے کی قبر پر رحمت برسے گی تو اس رحمت کی برکت سے آجو باجو والے بھی عذاب سے بچا لیے جائیں گے. کہ رحمت تو اترے گی نیک آدمی کی قبر کے اوپر, لیکن اس کے طفیل کے اندر جتنے آجو باجو کی قبر والے ہیں کا ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی اور ان کی بھی نجات ہو جائے گی. میں نے سنا ہے کسی سے کہ حضرت اقدس مولانا ابرار صاحب دلیوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مرنا یا تو مدینہ میں یا تو راندیر میں. حضرت فرمایا کرتے تھے یا تو مدینہ منورہ میں یا اللہ موت راندیر میں دے. اس لیے کہ راندیر کے اندر جو گورے غریبا قبرستان ہے, بڑے بڑے چوٹی کے اولیاء اللہ کی قبریں ہیں وہاں پر. اور واقعہ ہوا ایسا کہ حضرت کا انتقال سورت میں ہوا اور راندیر میں حضرت کی قبر بنی, اسی قبرستان گورے غریبا کے اندر. تو صحیح بات ہے یہ کہ ایک اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے تو اس کے طفیل سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کا کام بن جاتا ہے. اور حقیقت بات ہے, کسی نے بہت اچھی تشبیہ دی ہے, یہ جو گورنمنٹ کے منسٹر لوگ ہوتے ہیں, پریسیڈنٹ لوگ ہوتے ہیں, جب کسی ایریے میں جاتے ہیں کسی علاقے میں تو گورنمنٹ کا پورا اسٹاف لگ جاتا ہے کہ پریسیڈنٹ صاحب آ رہے ہیں, منسٹر صاحب آ رہے ہیں, اور جلدی جلدی لوگ روڈ بنا ڈالتے ہیں, کچے روڈ باقی نہیں رہے, صفائی ہو جاتی ہے. تو بہت اچھی بات کسی نے فرمائی کہ جب یہ دنیا کے بڑے لوگ کسی علاقے میں جاتے ہیں تو راستے اچھے ہو جاتے ہیں, اور جب اللہ والے کسی علاقے میں جاتے ہیں تو راستوں پہ چلنے والے اچھے ہو جاتے ہیں. ان کی صحبت کی برکت سے, ان کی خدمت کی برکت سے, ان کی دعاؤں کی برکت سے راستے پہ چلنے والے انسانوں کی زندگی بن جاتی ہے اور ان کے دل پاک ہو جاتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن میں حکم ہے اس بات کا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کے ساتھ رہو. حکم ہے اللہ تعالیٰ کا, اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کے ساتھ رہو, حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. اور جب آدمی اللہ والوں کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے, اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رشتہ قائم کرتا ہے, او ہو کیا فائدہ ہوتا ہے, زندگی بدل جاتی ہے, زندگی بدل جاتی ہے. غالب کا ایک شعر ہے, غالب نے عشق نکما کر دیا ورنہ ہم بھی تو تھے آدمی کام کے. غالب نے عشق نے, ہاں عشق نے غالب نکما کر دیا, عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی تو تھے آدمی کام کے. یہ غالب کا شعر ہے اور اس پر حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ بہت زبردست اللہ کے ولی تھے, زبردست عاشق عاشق اللہ تھے, اللہ کے زبردست عاشق تھے. ان کی شاعری پڑھو تو انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. تو حضرت نے اس شعر میں تھوڑی سی تبدیلی کی اور فرمایا, عشق نے اے احمد مجلا کر دیا, عشق نے اے احمد مجلا کر دیا ورنہ ہم بھی تو تھے آدمی نام کے. کیا ہم تو نام کے آدمی تھے, اللہ اور اللہ والوں کے عشق نے ہم کو کسی کام کا بنا دیا. عشق نے اے احمد مجلا کر دیا ورنہ ہم بھی تو تھے آدمی نام کے. اسی لیے اللہ والوں کی صحبت بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, تب جا کے انسان کے دل کا حال بنتا ہے. کچھ حدیث میں آتا ہے بکل شیء مادن و مادن التقوی قلوب العارفین، ہر چیز کی کان ہوتی ہے. اردو میں کان کہتے ہیں، گجراتی میں کھان کہتے ہیں. یہ شکر نہیں، وہ جس کے اندر سے سونا چاندی تانبا پیتل نکلتا ہے زمین میں سے، تو انگلش سے کیا کہتے ہیں؟ مائنڈ. تو اندر سے، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی کان ہے، کھان ہے، اور تقویٰ کی کان، تقویٰ کی کھان سچے لوگوں کے دل ہے، کہ ان کے دل سے تم کو تقویٰ ملے گا. اور علامہ اقبال کی بات تو معلوم ہے نا، بہت سریلے آدمی تھے، بہت سریلے آدمی تھے کسی زمانے میں. قادیانی تھے، قادیانی لاہوری جماعت کے سیکرٹری تھے. علامہ اقبال کا حال یہ تھا، بڑی بکواسیں کیا کرتے تھے وہ زمانے میں. لیکن ہوا یہ کہ پاکستان میں ایک شہر ہے بہاول پور، جہاں جنرل ضیاء کا پلین کراش ہوا تھا، وہ بہاول پور. وہاں ایک شوہر قادیانی بن گیا تھا اور بیوی مسلمان تھی، تو ان کا کیس کورٹ میں گیا تھا. تو اس کیس میں ہمارے جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کے شیخ الحدیث، پہلے شیخ الحدیث حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ، جو اپنے زمانے میں پوری دنیا میں بے مثال عالم تھے، پوری دنیا میں ان کا کوئی جوڑا نہیں تھا، پوری پوری کتابوں کے حافظ تھے وہ. ان کے حالات میں ہے کہ دیوبند مدرسے کی جو لائبریری ہے، ایک مرتبہ اس لائبریری کے دروازے پہ کھڑے ہو کے فرمانے لگے، خدا نہ خواستہ آگ لگ جاوے یا سیلاب آوے اور پوری لائبریری ختم ہو جاوے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، جو علم اس لائبریری کی ہزاروں کتاب میں ہے، اللہ نے وہ علم انور شاہ کے دل دماغ میں رکھا ہے. ایسے زبردست، یعنی کمپیوٹر کی میموری تھک جاوے لیکن حضرت شاہ صاحب کا دماغ نہیں تھکے، ایسے عالم تھے اپنے زمانے کے. تو حضرت بہاول پور تشریف لے گئے اس کیس کے اندر دلیل دینے کے لیے کہ قادیانی کافر ہے، اس مسئلے میں حضرت گئے. تو لاہور میں ٹھہرے کچھ دنوں کے لیے، ٹرین کا سفر ہوتا تھا، تو بہت سے لوگ حضرت کی مجلس میں آتے، اقبال صاحب بھی آئے. اور اقبال پر اس زمانے میں نیوٹن کے سائنس کا غلبہ تھا دماغ پر، کہ نیوٹن کی سائنس کی بات اقبال صاحب بہت کرتے تھے. حضرت کی مجلس میں آئے اور آ کر کے حضرت کو کہا، حضرت نیوٹن یوں کہتا ہے. حضرت نے سب باتیں سنی اور اس کے بعد فرمایا، نیوٹن تو چور آدمی تھا. کہا، حضرت اتنے بڑے سائنٹسٹ کو آپ چور کہہ رہے ہو؟ کہاں، میں ایسے ایسے نہیں کہتا ہوں، انور شاہ کوئی بات ایسے نہیں کہے گا. ریفرنس دیے کہ جتنی باتیں وہ سائنس کی کہہ رہا ہے، وہ حافظ عراقی رحمت اللہ علیہ کی شرح بخاری سے وہ نقل کر کے کہہ رہا ہے، اس کا اپنا کوئی کمال نہیں. کہا، حضرت مجھے ریفرنس سے بتاؤ. حضرت نے ساری چیزیں بتا دی. تو اقبال صاحب دنگ رہ گئے کہ یہ مولوی کیسے ہیں، کیسی ان کی زندگی. آنے جانے لگے اور اسی آنے جانے میں حضرت کی مجلس میں بیٹھ کر کے علامہ اقبال کی دنیا بدل گئی، دل کا حال بدل گیا، قادیانیت سے توبہ کر لی، اسلام میں آئے. اور پھر حضرت کی شان میں 62 شعر کہیں، 62 جو کلیات اقبال کے اندر چھپے ہوئے ہیں. اس کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے، جلا سکتی ہے شمع کشتا کو موجے نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ہو ارادت تو دیکھ ان کو، یدِ بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. 62 شعر تھے علامہ انور شاہ صاحب کی شان کے اندر. تو واقعہ ہے کہ انسان جب اللہ کے کسی نیک بندے کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو دل کی دنیا اس کی بدل جاتی، دل کا رنگ کچھ اور ہو جاتا ہے. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ کسی اللہ کے نیک بندے کے ساتھ اپنا اصلاحی تعلق قائم کریں, بہت ضروری. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ہے کہ نیواد کے علاقے سے جب محنت کر کے سفر کر کے تشریف لاتے تو رائے پور حضرت رائے پوری کی خانقاہ میں تشریف لے جاتے اور پھر وہاں سے پاور لے کر کے آتے. بار بار ایسا ہوتا ہے, وہاں جانا آنا یہ سلسلہ رہتا تھا. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کے کسی نیک بندے کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے اور اپنے دل کی اصلاح کریں, اس کے بغیر آدمی کا کام نہیں چلتا ہے. تو یہ بات حضرت خضر علیہ السلام نے فرمائی, وکان ابوہما صالحا, کہ ان کا باپ بڑا نیک تھا اس لیے میں نے فری کے اندر یہ خدمت انجام دے دی. جب یہ تینوں بات کا راز بتلا دیا تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے, جاؤ موسیٰ اب تم تمہارے راستے ہم ہمارے راستے. جن تین باتوں پر صبر نہیں ہوا تھا ان تینوں باتوں کا راز اور بھید جو تھا میں نے تم کو کھول کر کے بتلا دیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن کی طرف جانے کے لیے روانہ ہو گئے. خضر جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے ہرا بھرا, گرین گرین. اور ان کا یہ نام اس لیے ہے کہ جہاں کہیں وہ جاتے تھے ان کے قدم مبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ بنجر اور سوکھی زمین کو بھی ہریالی بنا دیتے تھے. جہاں بھی جاتے تھے بنجر زمین ہو سوکھی زمین ہو ان کے قدم پڑتے تھے اور وہاں ساری ہریالی اور تازگی پیدا ہو جاتی تھی. اسی لیے ان کا نام خضر بن گیا. اب ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ خضر زندہ ہے کہ نہیں ہے. اب غنیمت ایک تو یہ ہے کہ ہماری نئی نسل جانتی ہے, یہ بہت اچھا یہ مسئلے کو, اور پرانے لوگ اس کو جانتے ہیں اور اس میں بہت سی چرچا کی ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں کہ حضرت خضر زندہ ہے, انہوں نے آب حیات کیا تھا اور ایسا ہے ویسا ہے. دیکھو میں مختصر آپ کو ان کا مسئلہ سمجھا دوں. حضرت خضر علیہ الصلات والسلام کوئی آب حیات انہوں نے پیا لیا نہیں تھا. ان کا آب حیات ایک اسٹوری ہے, کہانی. کسی صحیح حدیث کے اندر آب حیات کا کوئی تذکرہ ملتا نہیں. اور حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے کہ نہیں ہے, ہمارے اکابرین میں سے حضرت میاں اصغر حسین صاحب محدث دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ, میرے والد محترم کے پہلے پیر اور مرشد, ان کی ایک کتاب ہے حیات خضر کے نام پر. اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن کے اندر بھی اس صورت میں بہت لمبی بحث کی ہے. اور اخیر میں حضرت ابو حیان قندلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر تفسیر بحر محیط کے حوالے سے امت کا اجماع نقل کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے, وہ زندہ نہیں ہے, انتقال ہو گیا. ہر ایک کو موت ہے, حضرت خضر کو بھی موت آ چکی. پھر بہت قصے ہیں دنیا میں کہ کوئی آدمی جنگل میں بھٹک گیا تو کوئی آدمی آیا اور اس نے آ کر کے اس کی مدد کی, اس کو راستہ بتایا, پھر بتایا کہ میں خضر ہوں. ایسے بہت قصے ہیں ہمارے یہاں. جس زمانے میں داغیل میں بزرگوں کا چرچا تھا, حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ, اس زمانے میں ایران, افغانستان, رشیا, بخارا, سمرکند, تاشکند, کہاں کہاں سے طلبہ پڑھنے آتے تھے. تو دو ایرانی طلبہ پڑھنے آ رہے تھے, اس میں ایک تھے مولانا عبد الصمد ابو الخیر ایرانی رحمۃ اللہ علیہ. جب وہ آ رہے تھے جنگل کے راستوں سے پاکستان افغانستان وغیرہ سرحدوں کو پار کر کے, پیدل سفر ہوتا تھا علم کے لیے, تو جنگل کے اندر وہ بھٹک گئے تھے بالکل جوان عمر. تو ان کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے پکڑ کر کے ان کو راستہ بتلایا تھا. ایسے بہت اولیاء اللہ کے حالات میں ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو راستہ بتایا.
اور بعض روایتوں میں بھی یہ بات آتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو ایک آدمی صفوں کو چیرتا ہوا آیا اور آ کر کے حضور کے کمرے میں جا کر کے حضور کے پاس آ کر کے وہ روئے. بعد میں صحابہ نے بتلایا کہ حضرت فضیل علیہ السلام. تو حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ, شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ, جن کا مزار وہاں پنجاب میں سرہند شریف میں ہے, بہت بڑے وہ سلسلے نقشبندیہ مجددیہ کے بزرگ ہیں. انہوں نے عالم کشف کے اندر خود حضرت فضیل علیہ السلام سے سوال کیا. یہ مفتی شفیع صاحب نے تفسیر مظہری کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ کشف کی حالت میں انہوں نے خود حضرت فضیل علیہ السلام سے سوال کیا کہ حضرت آپ زندہ ہے کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے؟ تو فضیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا تو انتقال ہو گیا ہے, لیکن اللہ تعالی نے مجھ کو اور حضرت الیاس علیہ السلام کو, ہم دونوں کو ایسی طاقت دی ہے کہ ہم انسانی شکل میں دنیا میں آ کر کے پریشان اور بھٹکے ہوئے لوگوں کی مدد کرتے ہیں, باقی تو ہمارا انتقال ہو گیا ہے, لیکن اللہ نے ہم کو یہ طاقت دی ہے کہ ہم انسانی شکل میں دنیا میں آ کر کے پریشان حال اور بھٹکے ہوئے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. یہ بات جو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے, بہت اچھی اور بہت دل کو لگنے والی بہترین بات ہے. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن جانے کے لیے روانہ ہوئے, انشاءاللہ ہم بھی روانہ ہو جائیں گے. اور آگے ذوالقرنین کا واقعہ باقی ہے, یاجوج ماجوج کا جو آخری رکوعوں کے اندر آ رہا ہے, اللہ نے چاہا موقع دیا تو پھر زندگی کے اندر پھر آگے آ کر کے انشاءاللہ کبھی سنا دیں گے. درود شریف پڑھو, دعا کر. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اے اللہ, تیری کتاب اور قرآن کریم کی تفسیر کا یہ جو سلسلہ رہا, اے اللہ اس کو تیرے بارگاہ کے اندر قبول فرما لے. اے اللہ تیری رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنا دے اور ہم سب کے لیے اور انسانیت اور مخلوق کے لیے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ پوری زندگی تیری کتاب قرآن کریم کے ساتھ ہمیں تعلق اور نسبت عطا فرما دے, پوری زندگی قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما, اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پوری زندگی ہمیں قرآن کریم کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. قرآن کی خدمت کرتے کرتے زندگی کی گھڑیاں اور سال گزرے اور قرآن کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن کو ہمارے حق میں قیامت کے دن رحمت کا, خیر کا, برکت کا ذریعہ بنا دے. ہماری قبروں کے اندر قرآن کی برکت سے روشنی اور نور عطا فرما دے. اے اللہ قیامت کے دن اس قرآن کریم کو ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ تو دن رات کے مختلف حصوں میں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما, ہماری اولاد کو بھی قرآن کریم سیکھنے کی, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, جن سرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یشکون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. دیکھو بھائی, ایک بات یہ سمجھ لو کہ یہ سورہ کہف کی تفسیر ہم نے شروع کی تھی, لیکن یہ پورے سورہ کہف کی تفسیر نہیں ہے. میں نے پہلے ہی بتلا دیا تھا کہ اس میں جتنے واقعات ہیں بس انہیں قصوں کی یہ تفسیر ہے, باقی اور بھی بہت ساری سورہ کہف کی آیتیں ہیں اس کی تفسیر نہیں ہوئی ہے. وہاں سورت شہر کے اندر ہر ہفتے سوموار کے دن تفسیر کی مجلس ہوتی. وہاں الحمدللہ سورہ کاف کی تفسیر پوری ہر ہر آیت کی مکمل ہو چکی اور اس کی سیڑھی ملتی ہے. آپ جب ہندوستان کبھی آؤ سفر کر کے تو میں انشاءاللہ فری میں آپ کو گفٹ دوں گا.